الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم بزرگوں اور بھائیوں قرآن کریم کی یہ ایک بہت اہم آیت ہے اس آیت میں اللہ جل شانہ نے ایک بہت ہی اہم مسئلے کو ذکر فرمایا ہے اور اس مسئلے پر تھوڑی سی دیر میں خلاصہ وضاحت اور تفصیلی گفتگو بہت مشکل ہیں اس لیے کہ اس آیت میں اللہ جل جلالہ ومن والہ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان فرمایا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے اوپر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا گیا اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی شریعت نہیں۔ تو یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے ختم نبوت کا، جس کے اندر بڑی لمبی چوری تفسیر ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کو ختم کرنے والے، آپ نے اپنی نبوت کی مثال اس طرح دی کہ جیسے ایک مکان ہو اور اس مکان کے اندر تمام اینٹیں اپنی جگہ پر رکھ دی گئی لیکن ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے۔ فرمایا جب اس ایک اینٹ کو رکھ دیا جائے گا تو اس کے بعد اب کوئی جگہ ہی نہیں ہے کسی اینٹ کو رکھنے کی، مکان اس پر مکمل ہو گیا، پورا ہو گیا۔ فرمایا ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبوت کا مکان تعمیر فرمایا اور نبوت کے مکان میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک انبیاء کی اینٹوں کو رکھا۔ فرمایا ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، وہ ایک اینٹ کی جگہ میں ہوں، یعنی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میں ہوں، اور جب میری اینٹ کو رکھ دیا گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ مکان پورا ہو گیا۔ اب جب کوئی اینٹ کے رکھنے کی جگہ ہی نہیں رہی تو اب اس کے بعد کسی نبی کے آنے کی بھی جگہ نہیں رہی۔ آپ آخری نبی ہوئے، آپ آخری پیغمبر ہوئے، آپ کی کتاب آخری کتاب ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس نبی کو سب سے اخیر میں بھیجا تو اس نبی کو شریعت بھی وہ دی ہوگی کہ جس شریعت کے اندر کسی کو انگلی رکھنے کا موقع نہیں ہوگا، کتاب بھی وہ دی ہوگی کہ جس کتاب کے اندر کسی کو انگلی رکھنے کا موقع نہیں ہوگا، اس کی زبان بھی وہ دی ہوگی کہ اس کی زبان پر کسی کو انگلی رکھنے کا موقع نہیں ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے کہ آج 1432 میں ہم چل رہے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہوئے 1432 سال ہو چکے۔ ان 1432 سال میں جتنے اشکالات اللہ کے نبی کی ذات پر ہوئے ہیں، کوئی اس کا پروف، اس کی دلیل اور اس کی مضبوط ترین کوئی ٹھوس بات نہیں پیش کر سکا۔ اسی لیے کسی نے اللہ کے نبی کو بدنام کرنا چاہا تو آپ کی تصویر بنا لی اور آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کی، کسی نے آپ کا حلیہ بنایا اور آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کی، کسی نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ آپ خواہش پرست تھے یہ کہہ کر بدنام کرنے کی کوشش کی، کسی نے کہا کہ آپ نے جہاد کے عنوان پر لوٹ مار کیا اور اس طرح بدنام کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ان تمام اشکال کرنے والوں سے یہ کہا جائے کہ آپ اس کو پروف اور دلیل کے ساتھ اس مسئلے کو ثابت کر دیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ مار کرتے تھے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواہش پرست تھے۔ ہم تو دلائل اور پروف کے ساتھ یہ ثابت کرتے ہیں کہ دنیا سے یہ نبی جب گیا ہے تو اس کا عالم یہ ہے کہ اس کے پاس کھانے کا نظام نہیں ہے، اور عائشہ یہ فرماتی ہے کہ مہینہ مہینہ گزر جاتا تھا اور ہمارے مکان میں جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا، اور ہمارا مہینہ جو ہے کھجور اور پانی کے اوپر گزرا کرتا تھا، وہاں کھانے کا یہ نظام ہے۔ اور وہ نبی کہ جس کو اللہ نے خود یہ کہا کہ میرے پیغمبر اگر آپ کہیں تو میں احد پہاڑ کو سونا بنا دوں اور آپ اس میں سے جتنا چاہیں لیتے رہیں, لیکن آپ نے فرمایا کہ اللہ مجھے اس سونے کی ضرورت نہیں ہے, میں ایک وقت کھاؤں تاکہ تیرا شکر ادا کروں اور ایک وقت نہ کھاؤں بھوکا رہوں تاکہ تیرا صبر ادا کروں. اور اپنی بیٹی فاطمہ کے مکان پر جب تشریف لے گئے تو صحیح روایتوں میں ہیں عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے, دروازے کو دستک دی تو بیٹی اندر سے کہہ رہی ہے کہ ابا جی ابھی نہ آئے, تھوڑی دیر کے بعد میں بلا رہی ہوں. تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ ابا جی آ جائیں. فرمایا بیٹی وجہ کیا تھی, تم نے کیوں مجھے روک دیا؟ فرمایا آپ تو آ جاتے کوئی عرض نہیں, لیکن آپ کے ساتھ ایک پرایا آدمی تھا اور میرے پاس صرف ایک چادر تھی پردہ کرنے کے لیے, اس کو میں نے دھو کر ڈالی ہوئی تھی, اسی گیلی اور لیلی چادر کو میں نے اپنے اوپر ڈال لیا ہے اور اسی سے میں نے پردہ کر لیا ہے. آپ بتائیے کہ کیا اس نبی کے دعا کرنے پر کپڑوں کے تھان اتر سکتے تھے یا نہیں اتر سکتے تھے؟ اس کے لیے کپڑے اتر سکتے تھے, اس کے لیے بستر اتر سکتا تھا, اس کے لیے لباس اتر سکتا تھا, اس کے لیے کھانا اتر سکتا تھا, اس کے لیے پینا اتر سکتا تھا, سب کچھ آ سکتا تھا, لیکن اس نبی نے اپنے اختیاری طور پر فقر کو اختیار فرمایا تاکہ امت کے غریب لوگوں کو اپنے نبی کو دیکھ کر تسلی ہو جائے, امت کے یتیموں کو اپنے نبی کو دیکھ کر تسلی ہو جائے. تو جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ نبی نے جہاد کے نام پر لوٹ مار کیا, ہم ان سے یہ بتاتے ہیں کہ آپ پروف کے ذریعے سے اور دلیل کے ذریعے سے یہ ثابت کر دیجئے کہ آپ نے کون سی وہ پراپرٹی بنائی, کون سی وہ جائیداد بنائی, آپ کے کون سے وہ بنگلے تھے جس کو آپ نے لوٹ مار کر کے بنائے ہو, یا جب آپ کا جنازہ نکلا ہو تو اس کے بعد آپ کے مکان کے اندر کروڑوں کی جائیداد ملی ہو یا پراپرٹی ملی ہو. آپ کا تو عالم یہ ہے کہ جو کچھ آپ کو ملا ہے وہ امت کے لیے وقف کر کے چلے گئے, اور جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کا بختر اور زرا جو تھا وہ بھی ایک یہودی کے وہاں گروی رکھا ہوا تھا. ہمارے پاس تو پروف ہیں اور دلائل ہیں, ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں. لیکن عجیب, اس دنیا کے اندر ان کے بہاؤ میں بہنے والے کچھ مسلمان بھی بہ گئے, مسلمان بھی وہ بولی بولنے لگے جو ان کی بولی ہے, مسلمان بھی وہ زبان استعمال کرنے لگا جو ان کی زبان ہے, مسلمان بھی وہ اشکالات کرنے لگا جو ان کے اشکالات ہیں. حقیقت حال یہ ہے کہ یا تو یہ علم سے ناواقفیت ہے, شریعت سے ناواقفیت ہے, یا پھر جان بوجھ کر ان کے بہاؤ میں بہنا چاہتے ہیں, ان کے رفتار میں چلنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جدھر کی ہوا ادھر کے ہم چلیں گے. حقیقت حال یہ ہے کہ جو ان کی ہواؤں پر, ان کے رخ پر, ان کے قانون پر, ان کے دستور پر, ان کے اشکالات پر چلا ہے وہ سوائے ٹھوکروں کے کچھ اس میں حاصل نہیں ہوا. بھلا یہ امت کیسی امت ہے کہ اس کی متا بھی لٹ گئی اور اس کا قافلہ بھی بکھر گیا اور اس کی کائنات بھی لٹ گئی, اور نہ اس کے پاس ایمان کی کائنات رہی, نہ عمل کی کائنات رہی, اور نہ عمل کا متا اور سامان رہا, اور اس کے باوجود یہ امت اپنے آپ کو خوش و خرم سمجھ رہی ہے اور یہ سوچ رہی ہے کہ ہم سے زیادہ اللہ کا مطیع اور فرما بردار کوئی نہیں. دھوکا ہے کہ نہیں ہم کو, یہ ہم کو دھوکا ہے کہ نہیں؟ ہم قیامت میں جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو عجیب ہے کہ کوئی نوجوان ایسا بھی آئے گا کہ جس کے سر پر چاند کی ٹوپی تب چمک رہی ہوگی, اور کوئی عورت ایسی آئے گی کہ جس کے سر پر سورج کی شعائیں چمک رہی ہوگی, اس کی نمازیں چمک رہی ہوگی, اس کا دین چمک رہا ہوگا, اس کی شریعت چمک رہی ہوگی, اس کی دعوت و تبلیغ چمک رہی ہوگی, اس کی تلاوت قرآن چمک رہی ہوگی, اور اس کی نمعلوم کیسی کیسی عبادتیں اس کے سر پر چمک رہی ہوگی. ایسے موقع پر ہم جب گنہگار اللہ کے دربار میں پہنچیں گے تو سوائے اس کے کچھ نہیں ہوگا کہ ان کو دیکھیں گے, اور ہم اپنی جوتیوں کو دیکھیں گے, اپنی ٹوٹی ہوئی لوٹیوں کو دیکھیں گے, اور ہم اپنی ذات کو دیکھیں گے کہ ہم گناہوں کے دلدل میں کتنے ڈوب چکے ہیں. اس لیے یہ امت جو اپنا سب کچھ کھو کر اپنے آپ کو یہ سمجھ رہی ہو کہ ہم سے زیادہ عبادت گزار کوئی نہیں, ہم سے زیادہ فرما بردار کوئی نہیں, ہم سے زیادہ اللہ کا مطیع کوئی نہیں, یہ دھوکہ ہے اور یہ شیطانی حربہ ہے, اور شیطان نے ہم کو اور آپ کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آج تک جتنے اشکالات ہوئے ان میں سے کوئی اشکال کو کوئی چیلنج نہیں کر سکا, کوئی دلیل پیش نہیں کر سکا, کوئی اس کو ثابت نہیں کر سکا. یہ سب منہ کی باتیں جو چلتی ہیں اور ہواؤں میں چلتی رہتی ہے, ہوا منصورہ ہو جاتی ہے, آج بولی کل ختم ہو گئے, کل بولے پرسو ختم ہو گئے, پرسو بولے اترسو ختم ہو گئے, ان اشکالات کا کوئی وجود نہیں ہے اور اس سے متعلق ہمیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ تو دنیا کے اشکالات چلتے رہتے ہیں. حقیقت حال یہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو جب سب سے اخیر میں بھیجا تو آپ کو وہ کامل و مکمل شریعت, آپ کو وہ کامل و مکمل کتاب لے کر کے بھیجا کہ میری اور آپ کی زندگی گزارنے کے جتنے مسائل ہو سکتے ہیں, جتنے مسائل ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب مسائل قرآن اور حدیث میں موجود ہیں. مثلا آپ دیکھ لیجئے ایک بینکنگ نظام جو ہے اس وقت جو بینک کے نظامات چل رہے ہیں, یہ اور بات ہے کہ سودی نظام سودی کاروبار جو چل رہے ہیں اور اس کو فروغ دیا جا رہا ہے, ورنہ صحیح بینکنگ نظام اور بینک کا صحیح نظام جو ہے وہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پوچھیں گے اور آپ کے قرآن سے ہم پوچھیں گے تو قرآن کریم نے بینک چلانے کا نظام بھی بیان فرمایا ہے. تیسرے ہی پارے میں پورا ایک رکو اللہ نے بیان فرمایا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوا ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یاب کاتب ان یکتب کما. یہ پورا رکو بینکنگ نظام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اگر آپ دوسری جگہ چلے جائیں اللہ نے بزنس کا سارا نظام بیان فرمایا. اگر آپ تیسری جگہ چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ نے کھیتی کرنے کا پورا نظام قرآن کریم میں بیان فرمایا. اگر آپ چوتھی جگہ چلے جائیں دوسرے ہی پارے کے اندر تو آپ دیکھو گے کہ عورت اور میاں اور بیوی دونوں کا معاشرتی زندگی کیسے گزرے اور دونوں ایک ساتھ زندگی کیسے گزارے, اپنی اولاد کے ساتھ زندگی کیسے گزرے. دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے معاشرتی پورے نظام کو ذکر فرمایا. تو معاشرتی نظام قرآن میں موجود, بینک چلانے کے نظام قرآن میں موجود, سوشل نظام قرآن میں موجود, اور اگر آپ قرآن کریم سے یہ پوچھنا چاہیں کہ ہم سیاست کے میدان میں جانا چاہتے آپ ہمیں سیاسی نظام بتائیں تو قرآن کریم آپ کو سیاسی نظام بھی بتائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے ہمیں سیاسی نظام بھی بتائے گی کہ ایک سیاست کرنے والا کیسا ہوا کرتا ہے, ایک سیاست کرنے والا کتنا سچ بولنے والا ہوا کرتا ہے, اس کی زبان کتنی سچی ہوتی ہے, وہ وعدے کا کتنا پابند ہوا کرتا ہے, اور وہ سیاست کرے گا تو کس انداز سے سیاست کرے گا. سیاست کا عالم یہ ہے کہ روایتوں میں ایک روایت وہ ملتی ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری حکومت میں ایک کتا بھی اگر بھوکا مر جائے, میری حکومت میں ایک کتا بھی اگر بھوکا مر جائے تو قیامت کے دن عمر کو پوچھ ہوگی کہ تیری حکومت میں کتا بھوکا مرا تھا اور تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا تھا. عمر اپنے اللہ کو کیا جواب دے گا؟ آپ دیکھ لیجئے ہماری شریعت سیاسی نظام کو بھی ہمیں بتا رہی ہے. کاندلا میں ایک بزرگ ہے, بہت بڑے بزرگ, لیکن اس وقت ان پر بزرگیت کا غلبہ نہیں تھا, اس وقت ان کے اوپر کوئی ایسا لیبل نہیں تھا کہ وہ اتنا بڑا آدمی بننے والا ہے. وہ امام ہے کاندلا کے ایک مسجد کا, وہ امام ہے صرف کاندلا کے ایک مسجد کا, اور دور انگریزی چل رہا ہے, انگریز کا دور چل رہا ہے, اور انگریز کے دور میں کاندلا کی ایک زمین تھی جس سے متعلق یہ جھگڑا کھڑا ہوا. کاندلا یہ جو ہے آپ جو دہلی سے سہارنپور کی طرف جب چلتے ہیں تو بیچ میں یہ کاندلا ایک بستی آتی ہے. آج بھی وہ جگہ میں نے اپنی نظروں سے دیکھی, میں خود اس جگہ پر جا کر کے آیا ہوں. تو جھگڑا یہ تھا, مسلمان کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری مسجد کی جگہ ہے اور کفار کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے مندر کی جگہ ہے, اور یہ جھگڑا وہاں کورٹ میں پہنچا ہوا تھا. دونوں طرف سے دلائل, دونوں طرف سے وکیل لڑ رہے تھے. ایسے موقع پر جج نے یہ کہا کہ فیصلہ کوئی ہو نہیں پا رہا ہے, اچھا کفار سے یہ کہا کہ تم اس کے اوپر کوئی گواہ لے آؤ کہ یہ زمین تمہاری ہے, تم اس پر کوئی ثبوت پیش کر دو کہ یہ زمین تمہاری ہے. تو جج کے سامنے وکیل نے, جو غیر مسلموں کی طرف سے وکیل تھا, اس نے یوں کہا کہ ہم مسلمانوں کے امام ہی کو گواہ میں پیش کرتے, مسلمانوں کے امام ہی کو گواہ میں پیش کرتے, وہ ہمارے گواہ بنیں گے کہ یہ زمین مسلمانوں کی نہیں ہے, ہماری ہے. امام کو لایا گیا, امام نے کورٹ میں آ کر, مسلمان خوش ہو رہے تھے کہ ہمارا امام ہے, ہمارے فیور میں گواہی دے دے گا, زمین ہمیں مل جائے گی. امام کورٹ میں کھڑا ہو رہا ہے اور جج کے سامنے کہہ رہا ہے کہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ زمین مسجد کی نہیں ہے, مجھے پورا یقین ہے کہ یہ زمین مسجد کی نہیں ہے, مسجد کے جتنے دستاویزات بنے ہوئے ہیں اس میں یہ زمین درج نہیں ہے, باقی یہ زمین کس کی ہے یہ مجھے پتا نہیں, غیر مسلم کی ہے یا اور کسی کی ہے یہ مجھے پتا نہیں, لیکن اتنا ضرور میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ زمین مسلمانوں کی نہیں ہے, مسجد کی نہیں ہے. بس امام یہ کہہ کر چلایا اور لوگوں نے امام کا تعاقب کیا, مسلمانوں نے اس کا پیچھا کیا, مار دانت کی, اور یہ کہا کہ ہم برسوں سے اس زمین کے لیے لڑ رہے تھے, تم نے ہمارے خلاف وہاں کورٹ میں گواہی دے دی, عجیب تم نے مسئلہ کر دیا. امام کو داتا دبتا اس کے اوپر بس نہیں کیا, مغرب اور عشاء کے اندر امام کو نماز تک نہیں پڑھانے دیا. لیکن امام نے کہا جو بات حق ہے اسی کو میں بیان کروں گا، جو صاف ہے میں اسی کو بیان کروں گا۔ ادھر رات میں یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ غیر مسلم میٹنگ بلا رہے ہیں، اور بلانے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جہاں امام نے یہ کہا ہے کہ جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ زمین مسجد کی نہیں ہے، وہاں ہم بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین مندر کی نہیں ہے، کسی اور کی، یہ تو پرائیویٹ پراپرٹی ہے، لیکن ہم نے زبردستی اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی تھی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جا کر کے امام کو یہ زمین حوالے کر دیں اور یہ کہیں کہ یہ زمین ہماری بھی نہیں ہے، تمہیں جو کرنا ہو کر لو۔ صبح 4 بجے کا وقت ہے، امام کے مکان پر دستک دی جا رہی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے، امام اٹھے ہیں، وہ تو تہجد میں موجود ہیں، دروازہ کھولا، بھائی کیسے آئے، وہ غیر مسلم سارا کا سارا وقت اٹھ کر کے آیا تھا، کیسے آ گئے؟ کہاں، جہاں تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ زمین مسجد کی نہیں ہے وہاں پر ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین مندر کی بھی نہیں ہے۔ اب ہم نے سب نے مل کر اتفاق کیا ہے کہ اس صاحب کی زمین ہے اور یہ زمین آپ ہی کو دینا چاہتے ہیں، اتنا نہیں ہم میں سے 12 آدمی آپ کے ہاتھ پر ایمان لانا چاہ رہے ہیں۔ یہ کون ہے امام، یہ کون ہے؟ اگر آپ اس کا نام سنو گے تو آپ کو تعجب ہوگا، حضرت مولانا یحییٰ صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ، جو حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب کاندھلوی کے والد صاحب ہیں۔ یہ سچائی، یہ صداقت، یہ امانت، یہ دیانت، یہ اسلام کی، یہ اسلام سے متعلق اپنی زبان کو اس طرح پر استعمال کرنا جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی گود میں وہ محمد زکریہ پیدا کیا کہ جس کی کتاب فضائل اعمال دنیا کا کوئی کونا نہیں ہوگا کہ جہاں پڑھی نہ جاتی ہو، جو محدث سے وقت بنا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں سے حدیث کا ایک زبردست کام لیا۔ میرے بھائیوں، اسلام، یہ قرآن کریم، یہ چونکہ ایک آخری کتاب ہے، اس لیے اس آخری کتاب میں سیاست کے احکام بھی موجود، بزنس کے احکام بھی موجود، بینکنگ نظام کے احکام بھی موجود، معاشرت چلانے کے احکام بھی موجود، ساری دنیا کے احکام، حتیٰ کہ ایک ٹیچر کیسے ٹیچنگ کرے گا، کیسے پڑھائے گا، اپنے بچوں کو کیسے تعلیم دے گا، ایک مدرس اپنے بچوں کو کیسے پڑھائے گا، ایک باپ اپنے طالب اپنے اولادوں کی کس طرح تربیت کرے گا، ایک جو ہے شفیق باپ اپنی اولاد کی کیسے تربیت کرے گا، ایک شیخ اپنے مرید کی کیسے تربیت کرے گا۔ قرآن کریم نے جتنے مسائل ہیں ان تمام مسائل میں سے کوئی مسئلہ نہیں چھوڑا جو اللہ نے بیان نہ فرمایا۔ آپ تعجب کرو گے، دعا کا مسئلہ، دعا کیسے کی جائے، دعا کیسے کی جائے، ہمیں دعا کرتے نہیں آتا، ہمیں دعا کرتے نہیں آتا، دعا کرنے کا طریقہ قرآن نے ہم کو سکھایا، کیسے؟ حضرت نوح علیہ السلام سارے 900 سال تک اپنی قوم کی تبلیغ فرما رہے، دعوت دے رہے، اللہ کو مانو، میری نبوت کو مانو، اللہ کو مانو، میری نبوت کو مانو، سارے 900 سال کے بعد جا کر کے قریباً 80 آدمی ایمان لائے، 40 مرد اور 40 عورتیں۔ یا تو ہم 2-4 مرتبہ کسی کی تشکیل کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں بھائی اب خصوصی گشتوں میں ہم نہیں جائیں گے، وہ تو بار بار ہم گئے، ہماری بات ہی نہیں سنتے، وہ تو اب کیا ان کے پاس جانا۔ ساری 900 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی، اور ساری 900 سال کے بعد جب آپ کو یقین ہو گیا کہ ان کے دلوں پر کفر کا محل لگ چکا ہے، کفر کا محل لگ چکا ہے ان کے دلوں پر، تو اس موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا فرمائی، لیکن بد دعا سے پہلے، بد دعا سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کچھ کارگزاری اللہ کو سنائی۔ قرآن کریم اس کارگزاری کو نقل کرتا ہے، سورہ نوح آپ پڑھ لیجئے، سورہ نوح جو ہے نا، اس کو آپ پڑھ لیجئے تو سورہ نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی وہ پوری کارگزاری ملتی ہے۔ دعا میں کہہ رہے رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ میں نے ان کو دن میں بھی بلایا، رات میں بھی بلایا، فلم یزیدہم دعائی الا فرارا، اے اللہ یہ تو بھاگتے ہی رہے، وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم، اے اللہ میں نے جب ان کو بلایا تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالنے لگے، اپنا منہ کپڑوں میں چھپانے لگے، وانی کلما دعوتہم جعلوا لتستغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثيابہم واصروا واستكبروا استکبارا، تکبر کرنے لگے، ثم انی دعوتہم جہارا، اے اللہ میں نے علانیہ بھی بلایا، ثم انی دعوتہم جہارا، ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، فقلت استغفروا ربکم، مان لو اللہ کو، استغفروا ربکم، توبہ کرو اس سے، انہ کان غفارا، معاف کر دے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، اپنے واویلے سنا رہے اللہ کو، اپنے واویلے، اپنا کام، اپنا کام اللہ کو سنا رہے, اللہ میں نے یہ بھی کیا, میں نے یہ بھی کیا, میں نے یہ بھی کیا. کہ حضرت امام صاحب روح المعانی علامہ آلوسی محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں اس سے مسئلہ مستمر فرمایا کہ دعا سے پہلے کچھ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی بتاؤ, دعا سے پہلے کچھ اپنی عاجزی بتاؤ, اللہ میں کمزور, اللہ میں ضعیف, میرے پیشاب کے قطرے بن ہو جانے پر میں تیرا محتاج, میرے دو لقمے بن ہو جائیں میں تیرا محتاج, مجھے بخار آ جائے میں تیرا محتاج. اے رب غنی, اے مالک, اے کائنات کے چلانے والے, تو تو بڑا پالنہار ہے, اس کی تعریف ہماری محتاجگی, اس کی تعریف ہماری محتاجگی. اس طرح پہلے کچھ کہو اس کو, اور اس کو کہنے کے بعد اب اپنے دعا سناؤ, اے اللہ مجھے فلاں ضرورت ہے, میں محتاج ہوں, تو تیری رحمت کو اتار دے. اب حضرت نوح علیہ السلام آگے دعا کر رہے, اے اللہ تو ان میں سے کسی کو نہ چھوڑ, تو ان میں سے کسی کو نہ چھوڑ, اس لیے کہ ان کے قلوب پر کفر کا مال لگ چکا ہے, اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو ان کی اولادوں سے تیرے نافرمان بندے ہی پیدا ہوں گے. لیکن پہلے اپنا کام, اپنے واویلے, اپنی منت سماجت اللہ کے دربار میں, اپنی عاجزی, اپنی انکساری. ہمارا حال کیا ہے؟ اولاً تو ہمیں دعا کرتے ہی نہیں آتا, ہمیں دعا کرتے ہی نہیں آتا. ہماری دعاؤں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ دل غافل ہوتا ہے, قلب غافل ہے, اللہ کی طرف قلب بالکل متوجہ نہیں. غافل قلب کے ساتھ اللہ دعا کیسے قبول کرے گا؟ ہم کہتے ہیں ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی, کہاں سے پوری ہوگی؟ وہ اللہ تو بے نیاز ذات ہے, بے نیاز ذات ہے, بے نیاز ذات ہے. حدیث شریف میں, ابھی میں نے عید کے دن حدیث شریف سنائی, عجیب مضمون, ہمارے دلوں کو اللہ ہلا دیتا ہے. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ کہتا ہے میرے بندے جب تو نماز پڑھتا ہے, تو نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے درمیان جب تیرے خیالات کسی اور کی طرف جا رہے ہیں, دکان کی طرف, کاروبار کی طرف, نہ معلوم کیسے کیسے تیرے خیالات جا رہے ہیں اور تو سوچنے لگتا ہے تیری نماز میں, تو اللہ کیا کہتا ہے ہم کو نماز میں؟ اے میرے بندے, یا ابن آدم, اے آدم کی اولاد, او میرے بندے مجھ سے اچھا بھی تجھے کوئی مل گیا. نماز میں اللہ ہم کو کہہ رہا ہے مجھ سے اچھا بھی تجھے کوئی مل گیا, پھر بھی بندہ سوچتا رہتا ہے, سوچتا رہتا ہے, سوچتا رہتا ہے دنیا کو اپنی نماز میں. تو اللہ پھر سوال کرتا ہے, اے میرے بندے مجھ سے بڑا بھی تجھے کوئی ملا؟ مجھ سے بڑا بھی تجھے کوئی ملا؟ پھر بھی سوچتا رہتا ہے. تو اللہ پھر نماز میں پوچھتا ہے ہم کو, او میرے بندے مجھ سے زیادہ دینے والا بھی تجھے کوئی مل گیا؟ جب بار بار اللہ پوچھ رہا ہے اور ہم اپنے خیالات میں مست ہیں, دنیا بھر کے خیالات میں مست ہیں, تو اب اللہ کیا کہتا ہے؟ ہماری نماز میں فرشتے ہوتے ہیں ہماری نماز کی حفاظت کے لیے, جو ہماری رائٹ سائڈ میں, ہماری دائیں طرف میں, ہماری جمڑی طرف میں کھڑے ہوتے ہیں. اللہ ان بار بار خطاب کے باوجود بندہ جب اپنے خیالات میں پڑا رہا, پڑا رہا, پڑا رہا, تو پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ اپنے ان فرشتوں سے کہتا ہے, اے میرے فرشتوں آ جاؤ, اس کی نماز کی حفاظت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں, جب اسے میری پڑی نہیں تو مجھے اس کی نماز کی بھی پڑی نہیں. اب بتائیے, اس نماز کے بعد ہم دعا کریں گے اور پھر دعا میں قلب غافل ہوگا, اللہ قبول کرے گا ہماری دعا؟ ہمیں دعا کرتے بھی نہیں آتا, ہمیں دعا کا سلیقہ بھی نہیں آتا, ہمیں دعا کا طریقہ بھی نہیں آتا. پہلے اپنے عاجزی, اپنی مسکنت, اپنے آپ کو گرایا ہوا سمجھو اللہ کے سامنے, پھر اللہ کے سامنے اپنے عاجزی. اور جب میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کے سامنے پھر ہم کچھ مانگتے ہیں نا, تو پھر اللہ ہمارے اوپر اپنی نعمتوں کو نشاور کر دیتا ہے, اپنی نعمتوں کو بچھا دیتا ہے. قرآن کریم سے میں ایک آپ کو واقعہ پیش کروں, عجیب مسئلہ. فرعون کتنا بڑا دنیا کا بادشاہ, دنیا جانتی ہے کتنا بڑا بادشاہ ہے. اس کی بیوی آسیہ علیہ السلام, اللہ کے لاکھوں سلام نازل ہو اس عورت ذات کے اوپر, وہ ایمان لے آئی, حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی, کلمہ پڑھنے لگی, لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ, لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, موسیٰ اللہ کے رسول ہے, ایمان لے آئی. تو اب ایمان لانے کے بعد فرعون نے پہلے تو بہلانا پھسلانا شروع کیا, پتانا شروع کیا, کچھ لالچ دینا شروع کیا, لیکن آسیہ کہتی ہے دل میں ایمان آ چکا ہے, اب نکلے گا نہیں. تو پھر آگے کیا کیا؟ 3 دن تک تیل گرم کیا. ہم 10 منٹ گرم کرتے تو انگلی نہیں ڈال سکتے, 3 دن تک تیل گرم کیا. اور تیل گرم کرنے کے بعد اب ایک عورت کو اس کے 2 بچوں کے ساتھ لایا گیا, دونوں بچوں کو اٹھا کر کے اندر ڈال دیا, عورت کو بھی اٹھا کر کے اندر ڈال دیا, اور آسیہ کو کہا اگر تو نہیں مانے گی, موسیٰ کو نہیں چھوڑے گی, تیرا انجام بھی یہی ہوگا. آسیہ اپنے دل میں سوچنے لگی میں کیا کروں, لیکن آخر میں یوں کہا میں اپنے موسیٰ کو, اپنے اللہ کو نہیں چھوڑوں گی. بالآخر فرعون کا حکم ہوا کہ آسیہ کو پھانسی دے دو. دنیا میں سب سے پہلے پھانسی کا حکم فرعون نے جاری کیا, سب سے پہلے پھانسی کا حکم فرعون نے جاری کیا. اسی لیے قرآن کریم نے فرعون کو ذی الاوتاد کہا ہے, ذی الاوتاد میکو والا, قبیلوں والا فرعون, اس کی پھانسی بڑی خطرناک, بڑی خطرناک. ایک پھانسی تو یہ ہے کہ گلے میں بندہ ڈال دو اور کھینچ لو, معاملہ ختم ہو گیا. یہ پھانسی تو بہت آسان ہے, لیکن فرعون کی پھانسی بڑی خطرناک تھی. وہ ایک لکڑا سیدھا رکھتا اور ایک لکڑا آرا رکھتا, اس پر زندہ انسان کو سلا دیتا, اور سلانے کے بعد پورے بدن میں کیلے مار دیتا, پیٹ میں کیلے, پاؤں میں کیلے, ہاتھوں میں کیلے, سر میں کیلے. اوتاد کا معنی کھیلوں والا, ان فرعون دل اوتاد, یہ کھیلوں والا فرعون, یہ میخوں والا فرعون, یہ اس کی پھانسی تھی. اس طرح پر کیلے مار کر دھوپ میں کھڑا کر دیتا اور چاروں طرف آگ جلاتا تھا, ایک خون نکلتا اور دوسری طرف سے وہ آگ کی جلن ہوتی, اسی کے اندر انسان طرف طرف کر مر جاتا. اس نے اپنی بیوی سے متعلق فیصلہ کیا, آسیہ کو بھی پھانسی دے دو. اب آسیہ کو سلایا گیا. آپ اندازہ لگائیں زندہ عورت کو جب کیلے مارے جاتے ہوں گے, اور عورت بھی کون کون عورت, وہ عورت جو ناز و نعمت میں پلنے والی عورت, فرش مخمل پہ سونے والی عورت, جس کی ایک آواز پر ہزاروں خادم آتے ہوں گے, جو سونے کے بیڈ پر سونے والی ہوگی. آپ اندازہ, فرعون تو خدائیت کا دعویٰ کرنے والا تھا نا, اس نے تو کہا تھا میں فرعون انا ربکم الاعلی, میں سب سے بڑا رب ہوں, اتنا بڑا دعوے دار, اتنا بڑا دعوے دار. اس کی بیوی کتنے ناز و نخرے میں رہتی ہوگی, کیسے فرش مخمل پر چلتی ہوگی, کیسے بستر کے اوپر سوتی ہوگی, کیسے ہزاروں حشم قدم ہوں گے. لیکن اس کے باوجود اللہ کی محبت جب دل میں آ چکی تھی, خدا کی محبت جب دل میں آ چکی تھی, اس عالم میں جب اس کو کیلے مارے گئے اور دھوپ میں کھڑا کیا گیا, تو اس کی زبان سے آخری دعا نکلی ہے. قرآن بڑے فخر سے اس کی دعا کو نقل کر رہا ہے, بڑے فخر سے قرآن اس کی دعا کو نقل کر رہا ہے, اور قرآن کے پڑھنے والوں کو یہ کہہ رہا ہے, او پڑھنے والوں, غیرت ہے تمہارے ایمان کو اس عورت کو دیکھ کر, تم سبق حاصل کرو. کیا دعا کی اس نے؟ قالت, قالت, وہ کہنے لگی, ربی, اے میرے رب, اے میرے رب, تو ربی ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ, ربی ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. یہ نہیں کہا اللہ جنت میں جگہ دینا, نہ یہ نہیں کہا کہ جنت میں جگہ دینا. کیا دعا کر رہی ہے وہ؟ عورت سے دعا سیکھی, اس عورت سے دعا سیکھی. وہ کیا کہہ رہی؟ اے اللہ تیرے عرش کے قریب مجھے جگہ عطا فرما. ربی ابنی لی عندک بیتن, عندک, تیرے قریب میں مجھے جگہ عطا فرما. ربی ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون, فرعون سے مجھے نجات دے, وعملی ہی, اور فرعون کے ظلم سے مجھے نجات دے, ونجنی من القوم الظالمین, اور قوم ظالم سے مجھ کو نجات دے. میرے بھائیو, قرآن اس واقعے کو اس لیے نہیں بیان کر رہا ہے کہ میں اور آپ سرسری اس واقعے کو سن لیں اور ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال لیں. قرآن ان واقعوں کو اس لیے نہیں پیش کر رہا, قرآن اس لیے پیش کر رہا ہے تاکہ ان واقعوں کو سن کر ہم بھی اپنی زندگی کو رضائے مولا پر لائیں, اللہ کی یادوں میں لائیں, اللہ تعالیٰ کی نمازوں میں. یاد رکھو, رمضان کے بعد اپنے دل کو تتولو. اگر رمضان سے پہلے کی زندگی اور رمضان کے بعد کی زندگی میں آپ کی زندگی میں اگر کوئی فرق آیا ہے تو آپ کے روزے قبول ہے. حضرات علماء نے لکھا ہے رمضان سے پہلے کی زندگی اور رمضان کے بعد کی زندگی, اس میں کوئی فرق آیا ہے تو سمجھ لو کہ روزے قبول ہو گئے, اور اگر کوئی چینجنگ نہیں آیا, کوئی بدلاوا نہیں آیا, اور وہی رفتار بے دھنگی جو رمضان سے پہلے تھی وہی رمضان کے بعد بھی رہی ہے, تو پھر اللہ کے نبی کی حدیث بھی سن لے, فرمایا تمہیں بھوکے رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملا, تمہیں پیاسے رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملا. میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ نے رمضان میں روزوں کو اس لیے فرض فرمایا, بڑی حکمت ہے اس میں, اس لیے فرض فرمایا, اس لیے فرض فرمایا ہے کہ دیکھو قرآن اترا ہے رمضان میں, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, قرآن رمضان میں اترا, تو اللہ نے فرمایا قرآن اس لیے نہیں اتارا ہے کہ تم اس کو تعویذ میں پیتے رہو, قرآن اس لیے نہیں اتارا ہے کہ تم اس کو جسدان میں بند کر کے رکھتے رہو, قرآن اس لیے نہیں اتارا ہے کہ قرآن خانی کرا لو اور بس قرآن کا حق ادا ہو گیا, دکان کا افتتاح کرا لو اور قرآن کا حق ادا ہو, قرآن اس لیے نہیں اترا. قرآن تمہارے اندر اتر جاوے, ہمارے اندر اترنے کے لیے قرآن اتارا. ہمارے اندر کب اترے گا قرآن؟ فرمایا پہلے اندر کا خالی کرو تو قرآن اترے گا. بھائی قرآن کب اترے گا؟ اندر کا خالی کرو. تو رمضان میں قرآن اترا اور ہمارے اندر اتارنا ہے, تو ہمارے اندر اتارنے کے لیے اللہ نے فرمایا پہلے تم اپنے اندر کو خالی کرو, اس لیے روزے رکھوائے گئے. پیٹ کو خالی کرو, کھانے سے, پینے سے, حوث سے, تمام سے خالی کر لو, تو میرا قرآن تمہارے اندر اترے گا. ظاہر سی بات ہے اگر ہم نے رمضان میں کم کھایا, کم پیا اور اپنے اندر کو خالی کیا ہے, تب تو انشاءاللہ تعالی قرآن یقیناً اترے گا ہمارے اندر, اترا ہے اور اپنا اثر ظاہر کرے گا. اور اگر رمضان میں کھاتے پیتے رہے, رات بھر گھومتے رہے, رات بھر تفریح کرتے رہے, رات بھر کھانے میں مست رہے, تو یاد رکھو ہم نے اپنے پیٹ کو بھوکا ہی نہیں رکھا, 11 مہینے کھایا تھا, رمضان میں بھی خوب کھاتے رہے. بقول حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فضائل اعمال میں فرماتے ہیں, سحری میں حفظ ما تقدم کے طور پر یعنی آنے والے دن کا پیشگی ایڈوانس میں کھا لیا, اور افطاری میں تلافی مافات یعنی جو کچھ بچا کچا تھا وہ تلاف افطاری میں اس کی کسر کو پورا کر لیا. جب پیٹ خالی ہی نہیں ہوا تو قرآن اترے گا تھا, قرآن ہمارے اندر نہیں اتر سکتا. اور دوسری وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں, دیکھو یہاں پر اے سی چالو ہے, اور اگر اس ونڈو کو, اس کھڑکیوں کو اگر کھول دیا جائے, ان دروازوں کو اگر کھول دیا جائے, تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایئر کنڈیشن کی ہوا آپ کو نہیں لگے گی, ساری ہوا باہر نکل جائے گی. بس ٹھیک اسی طرح ہم نے تقویٰ کو حاصل کرنے کے لیے روزے کا ایئر کنڈیشن شروع کیا تاکہ تقویٰ حاصل ہو جائے. لعلکم تتقون, تم متقی بن جاؤ, تقویٰ کی ہوا کو لینے کے لیے, تقویٰ کے نور کو لینے کے لیے ہم نے روزے کا ایئر کنڈیشن شروع کیا, لیکن گناہوں کی ونڈوز بھی کھول رکھی ہے. رمضان میں برائی بھی کرتے رہے, غیبتیں بھی کرتے رہے, گالیاں بھی بولتے رہے, ایران تران بھی کرتے رہے, فوش باتیں بھی کرتے رہے, تو ایک طرف ایئر کنڈیشن روزے کا چل رہا ہے اور دوسری طرف کھڑکیاں بھی کھلی ہوئی ہیں گناہ کی. تو جیسے یہ ایئر کنڈیشن کی ہوا کھڑکیوں کے کھلے ہوئے ہونے کی حالت میں نہیں لگ سکتی, اسی طرح روزے کے ایئر کنڈیشن کا تقویٰ گناہوں کی کھڑکیاں اگر کھلی ہے تو ہمیں کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا. اگر ہمیں رمضان کے بعد کوئی چینجنگ نظر نہیں آ رہا تو سمجھ لو کہ رمضان میں ہم سے گناہ ہوئے. اب اس کی تلافی کیسے ہوگی؟ تلافی ہوگی اس طرح پر کہ توبہ کریں, اب بھی توبہ کر لیں, سچے دل سے توبہ کر لیں اور اللہ کو منا لیں کہ اللہ یہ رمضان گیا گیا غفلت میں, میں آئندہ پوری کوشش کروں گا تجھے راضی کرنے کی, تو اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لیں. اور دیکھو ایک حکمت یہ بھی ہے کہ دن بھر تو اللہ نے ہم کو روزوں سے گرمایا, خوب گرم کیا, خوب گرم کیا, خوب گرم کیا روزوں سے. یہ تو ابھی بارش کے ایام تھے نا, اس لیے روزوں کا احساس نہیں ہوا, ورنہ گرمی کا موسم چلتا ہو پھر ظہر کے بعد کسی روزے دار کو چھوڑ دو, چھیڑ دو ذرا سا, پھر اس کی گرمی کا پتہ چلے گا کہ کیسا گرم ہوتا ہے وہ. تو روزوں کے ذریعے سے اللہ نے ہم کو خوب گرمایا, اور جب ہم شام کو گرم ہو گئے تو جیسے ہمارے وہاں ایک دستور یہ ہے کہ برتن جب پرانے ہو جاتے ہیں تو اس کو کلائی کرواتے ہیں. کلئی کیسے کرتے؟ پہلے گرم کرتے اور گرم کرنے کے بعد اس پر پاؤڈر ڈالتے اور پاؤڈر ڈالنے کے بعد روئی گھما لیتے تو برتن صاف ہو جاتا ہے. اللہ نے دن بھر ہمیں روزوں سے گرمایا اور رات کو تراویح کی شکل میں قرآن کا پاؤڈر ڈال کر ہمارے نفسوں کو صاف فرمایا. یہ مناسبت ہے دونوں کے درمیان, اس لیے روزوں سے گرمایا اور قرآن سے ہمارے دلوں کو صاف کیا. اگر بشاست کے ساتھ تراویح میں قرآن سنا ہے, اگر بشاست کے ساتھ روزے رکھے, تو انشاءاللہ ہماری رمضان بہت کامیاب ہے اور اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری رمضان تو نے اچھی طرح گزار دی. اور اگر نہیں گزری ہے تو اب بھی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ جو کچھ ہوا تو اسے معاف کر دے, آئندہ ہمیں صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور اسی طرح رمضان میں جن جن لوگوں کا انتقال ہو گیا ان کے لیے دعائیں مغفرت خاص طور پر کریں. ہمارے بہت سارے احباب خصوصاً میرے خاص متعلق اور بڑی محبت اور مجھے بڑے چاہنے والے ہمارے احمد بھائی مرحوم بھیان صاحب, اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے. واقعتاً گاؤں کے لیے, گاؤں کے لیے بڑی خدمت کوشش کی ہے, بڑی محنتیں انہوں نے کی تھی, اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. اور جتنے احباب کا انتقال ہوا حق تعالیٰ شان ہو سبھی کی قبروں کو نور سے منور فرمائے, سبھی کے درجات کو بلند فرمائے. یاد رکھیے وہ رمضان میں اچھے عالم میں گئے ہیں, ہمیں اپنی فکر کی ضرورت ہے. جو رمضان میں گیا اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی, جو رمضان میں گیا اللہ نے اس کے لیے دروازے جنت کو کھول دیا, جو رمضان میں گیا اللہ نے اپنی عنایتوں سے اسے نواز دیا, وہ تو اچھے عالم میں گئے. اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی موت کی فکر کریں کہ اللہ ہماری بھی موت اسی طرح عطا فرمائے, ہماری بھی موت وہ عطا فرمائے کہ جمعہ کا دن ہو, جمعرات کی رات ہو یا رمضان کے ایام چل رہے ہو. اس لیے کہ ہمارے پاس تو کوئی نیکی نہیں کہ ہم اللہ کو پیش کر سکے, بس یہی امید ہے کہ مبارک دنوں میں موت دے کر اللہ ہمیں معاف کر دے, یہی اللہ سے امید کی جاتی ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو بھی اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.